Roger Murphy. नए दौर के नए फितने। अब नया दौर है और नया दौर नए फितने लेके आ रहा है। जाहिलियत नए रूप में जाहिर हो रही है। पहले जाहिलियत के बुत और थे जिनकी परस्तिश की जाती थी। दौर नया है तो अब फितनों का रूप भी नया है। पहले अगर बिदात का मामला था तो अब खुली वसनीयत है। पुराने जमाने के में था लेकिन अब नए दौर में आप देखेंगे कि नए सिरे से लोग दुनिया में वो शक्लें बनाई जाती हैं और वो बड़े बड़े उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। क्या कहते हैं उसे, एक और नाम भी है, वो नहीं बैठे यार, मुजस्मा साजी, बड़े बड़े मुजस्मे लगाए जाते हैं। और असनाम कदीमा का दौर दौरा है। पहले जैसे मुजस्मा बनाए जाते थे, वत सऊ यहूस मस्र, इनके मुजस्मे बनाए जाते थे। आज फिर जो है ये मुजस्मा साजी का दौर है, बड़े बड़े मुजस्मे लगाए जा रहे हैं। पहले हवा औस का नारा था, ये फितना था, लेकिन अब जो फितना है वो वाहदेद अदियान का फितना है। ये नया फितना है इस दौर का, वाहदेद अदियान, कि सारे दीन ठीक है। जब अभी पिछले दिनों में आपको तो शायद अंदाजा नहीं कि हम सब मिल्लत इब्राहिमी में हैं, उसमें यहूदी भी है। उसको फरोग दे दो, इब्राहिमी मिल्लत को, और उसमें यहूदियों को भी शामिल कर लिया। उस पर चार्टर बनते हैं, उस पर सारा एक ढांचा बनता है, और इसके मुस्तकिल आज दुनिया में मुबल्लिग है, दाई है। और बदकिस्मती से इस्लामी सल्तनतों के मातहत वो इदारे चल रहे होते हैं जिनका बोझ ही वहादत अदियान है। हालांकि दीन क्या कहता है, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, वमन यत्तबिअ गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। वहादत अदियान की तो जड़ कट गई। ये इस दौर का नया फितना है, वहादत अदियान। इसी तरह कौम परस्ती की दावत, कौमियत अरबिया के मुनज़म का दीन जदीद है। कौमियत का नारा, वतनियत का नारा, लिसानियत का नारा, ये इस दौर के नए बुत हैं। ठीक है, नए बुत हैं। अरबियत, हम अरब हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, ये नए बुत हैं। मुसलमान वतन परस्त नहीं होता, मुसलमान वतन दोस्त होता है। परस्ती सिर्फ अल्लाह की होती है। مسلمان ملک دشمن نہیں ہوتا, ملک دوست ہوتا ہے. وطن دشمن نہیں ہوتا, وطن دوست ہوتا ہے. لیکن وطن پرست بھی نہیں ہوتا, پرستی صرف اللہ کی کرتا ہے. یہ نئے بولے زبان کی پرستش, قومیت کی پرستش, وطن کی پرستش, یہ اس دور کے نئے بت ہیں. یہ حالات ہمارے احساس مذہبی اور ہماری اہمیت دینی اور ہمارے عقیدہ توحید کو چیلنج کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ جنہوں نے بلاد اور رسوم مروجہ کو کبھی گوارا نہیں کیا, وہ ان مشرکانہ رسوم اور مذاہب کو کس طرح گوارا کرتے ہیں, اور ان کا رویہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے. ہم اپنے اسلاف کی دینی تسلق, دینی مذہب, ایک ہوتا ہے تعصب, دینی تعصب, اور ایک ہوتا ہے دینی تسلق. تسلق اور تعصب میں فرق ہے. تعصب اچھی چیز نہیں ہے, بجا حمایت. اور تسلق کے معنی آتے ہیں اپنے نظریہ صحیح پر مضبوطی سے جم جانا. تسلق مطلوب ہے, تعصب مطلوب نہیں ہے. آج تعصب ہے, ٹھیک ہے, میرا لیڈر ہے چاہے وہ کتنے غلط کیوں نہیں کر رہا, بس میں نے اس کی حمایت کرنی ہے, یہ تعصب ہے. تسلق کیا ہے؟ صحیح بات پر مضبوطی سے جم جانا. تو تسلق تو اچھا ہے, تعصب اچھا نہیں. ہم اپنے اسلاف کے دینی تسلق اور دینی شجاعت کے معترف ہیں, اور خدا اور خلق کے سامنے اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی اور ہتھیار نہیں ڈالے. دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے باپ کی نسلیں ہمارے متعلق کیا رائے قائم کرتی ہیں. ہم اپنے اسلاف کے بارے میں تو کہہ رہے کہ انہوں نے مردانہ وار اور ہمت حوصلے کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا, تو ہماری نسلیں کل ہمارے بارے میں کیا کہیں گی؟ ہم یہ ذمہ داری کس طرح پوری کر رہیں گے اور اس چیلنج کا کیسے مقابلہ کریں؟ ہم تاریخ میں کیسے نقوش چھوڑ کر جاتے ہیں؟ عزیزوں اور رفیقوں, تقدیر الہی نے ہمارے لیے جس دور کا انتخاب کیا ہے اس کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں دین سے نسبت نصیب فرمائی, دین کا علم عطا فرما رہے, دین کی خدمت کے مواقع ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارا اس کے لیے انتخاب فرمایا ہے, تو اس کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوئی ہیں, لیکن اس کا انعام اور اس کی سرفرازی ابھی بہت بڑھ چڑھ کر ہے. جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور جتنا بڑا امتحان ہے, اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. پھر اللہ کی طرف سے سرفرازیاں اور انعامات بھی بہت ہیں. ذمہ داریوں سے گریز اور زمانے سے شکست مردوں کا کام نہیں ہے. یہ کہنا کہ یار بڑا مشکل ہے دینا کام کرنا, کیسے ہوگا, نہ وسائل ہیں نہ حالات ہیں, نہ حالات سازگار ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں, تو اپنے اسلاف کی اور اپنے اکابر کی اور صحابہ کی اور نبی کی سیرت کو دیکھیں نا, ٹھیک ہے. اس درجے قربانی تو نہ ہم تصور کر سکتے ہیں نہ ہم سے مطلوب ہے, لیکن کچھ نقوش تو اختیار کریں نا جب اس راستے کا انتخاب کیا تھا. لیکن اس کا انعام اور اس کی سرفرازی ابھی بہت بڑھ چڑھ گئی. ذمہ داریوں سے گریز اور زمانے سے شکست مردوں کا کام نہیں. جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو تیاری میں صرف کیجیے. جتنے سال آپ لوگوں کے رہتے ہیں اپنے آپ کو اس میدان کے لیے تیار کریں. تقوی کے لحاظ سے, اللہ کی ذات پہ یقین کے لحاظ سے, اپنی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے, اپنے آپ کو اس کے لیے تیاری کریں. میدان مشکل ہے, ذمہ داریاں بہت ہیں, راستے بڑے کٹھن ہیں, بڑے چیلنج ہیں. اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو. جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو تیاری میں صرف کیجئے. خدا تعالیٰ نے آپ کو بہترین مربی اور بہترین اساتذہ دیے ہیں, ایک دینی ماحول اور ایک بہت بڑا ادارہ بخشا ہے. زمانے کی نزاکت اور اپنے کام کی عظمت سمجھیے. ایسا ہے نا, ماحول بھی دینی آپ کو ملا, ادارہ بھی بڑا ملا, وہاں سہولیات بھی ساری میسر ہیں, مشفق اور مربی بھی موجود ہیں. تو پھر اپنے کام کی اہمیت سمجھیں, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اللہ نے جس میدان کے لیے کل ہمارا انتخاب فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا احساس کریں. اس کی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں, بڑی ہیں. اپنے کو قیمتی اور کارآمد بنائیے, اپنے آپ کو قیمتی اور کارآمد بنائیے. اور میں نے آپ کو عرض کیا, کارآمد آدمی جنگل میں پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوگا تو لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے, اور نکما آدمی شہر کے بازار میں بھی بیٹھا ہوگا کوئی اس کے پاس نہیں آئے. میں نے بتایا کہ کارآمد آدمی, طبیب کارآمد ہے, طب میں ماہر ہے, اور وہ کہیں جا کر جنگل میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتا ہے, لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے. شہر میں بیٹھا ہے, اچھی دکان ہے, نکما ہے, کوئی نہیں آئے. تو اپنے آپ کو قیمتی بنائیے, کارآمد بنائیے. اور قیمتی اور کارآمد آدمی اپنی ذاتی محنت سے بنتا ہے. ماحول, اساتذہ, مربی, وہ کسی درجے معاون ضرور ہوتے ہیں, لیکن جب بھی آدمی بڑا بنا اور قیمتی بنا اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے بنا, کہ اس نے کتنا مجاہدہ کیا, کتنی مشقت اٹھائی, کتنی محنت کی, اور کتنے اپنے آپ کو کارآمد بنانے کے لیے دن رات میں کوشش کی, اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے آگے بڑھے. ورنہ ایک کلاس میں 150 بچے ہوتے ہیں, کارآمد کتنے بنتے ہیں؟ ایک استاد نے سب کو پڑھایا, ادارے کی سہولیات سب کے لیے تھی, سب کے لیے ایک جیسے ضابطے اور قوانین تھے. ہاں, کارآمد کتنے بنے؟ ایک اور دو. ادھر آ جاؤ, آگے جاؤ, آگے جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی بڑا بنے گا اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے بنے گا, ذاتی کوشش کی وجہ سے بنے. عزیزوں اور رفیقوں, تقدیر الہی نے ہمارے لیے جس دور کا انتخاب کیا ہے اس کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوئی ہیں, لیکن اس کا انعام اور اس کی سرفرازیابی بہت بڑھ چڑھ کر ہے. ذمہ داریوں سے گریز اور زمانے سے شکست مردوں کا کام نہیں. دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے, دین کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو حالات سے شکست کھانا یہ مردوں کا کام نہیں. جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو تیاری میں صرف کیجئے. خدا نے آپ کو بہترین اساتذہ اور بہترین دینی ماحول, ایک بہت بڑا ادارہ بخشا ہے. زمانے کی نزاکت اور اپنے کام کی عظمت سمجھیے. اپنے کو قیمتی اور کارآمد بنائیے, اپنے آپ کو قیمتی اور کارآمد بنائیے, تاکہ امت کے لیے قیمتی اور کارآمد ثابت ہو. اگر آج اپنے آپ پر محنت کرو گے اور اپنے آپ کو قیمتی بناؤ گے اور اپنے آپ کو کارآمد بناؤ گے, کل امت کے لیے نافع بنو گے اور کارآمد ثابت ہو گے اور لوگوں کو آپ سے نفع ہوگا. تو جتنا وقت ہے اس کو تیاری میں صرف کی, تیاری میں صرف کی. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اس دور کا فتنہ وحدت ادیان ہے، وحدت ادیان نہیں بلکہ وحدت حق. یہ نعرہ غلط ہے کہ وحدت ادیان ہونا چاہیے، بلکہ حق صحیح نعرہ کیا ہے؟ وحدت حق ہونا چاہیے، حق والے اکٹھے ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ادیان اکٹھے ہوں. وحدت ادیان نہیں، وحدت حق. اور حق کیا ہے اس وقت؟ ومن یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ. تو صحیح نعرہ وحدت ادیان نہیں ہے، صحیح نعرہ وحدت حق ہے. حق کی بنیاد پر سب اکٹھے ہو جائے، کوئی بھی آ جائے، سب کو گلے لگا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں کہ ادیان میں جیسے بھی خود غور کر لیا ہو، تقریب کر دی ہو، خلط مت کر دیا ہو، اور خود اب سب اکٹھے ہو جائیں اور اسی میں کامیابی ہوگی، یہ غلط ہے. وحدت ادیان کا نہیں بلکہ وحدت حق کا ہم قائل ہے. اسلام تو وحدت حق کا قائل ہے، یعنی سب دین ایک نہیں بلکہ حق ایک ہے. اور وہ قرآن صاف اعلان کرتا ہے فما بعد الحق الا الضلال، فما بعد الحق الا الضلال فانا تصرفوا. حق ایک ہے اور اس کے بعد باقی کیا ہے؟ سب باطل. فانا تصرفوا، حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تم کہاں پھر جاتے ہیں؟ میرے عزیزوں، اسلام کی تجدید اور اسلام کی پوری تاریخ افراد کی اور العظمی کی تاریخ ہے. یعنی امت کو ایسے افراد ہر دور میں ملے جنہوں نے اسلام کی تجدید کی، یعنی اس کو تازگی دی، اس میں زندگی پیدا کی، اس میں بہار لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہار لے کے آئے. لیکن ہر دور کی تاریخ میں ایسے اول العزم افراد کھڑی ہوئی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اس کی توفیق نصیب فرمائی. کہنے کو یہ ملی اور اجتماعی تاریخ ہے، بے شک ہے، لیکن عملاً یہ از اول تا آخر افراد ہی کی صلاحیتوں اور ان کے عزم و ہمت کی نمود ہے. جب کبھی اسلام کے لیے موت و حیات کی کوئی کشمکش پیش آئی، جب کسی طرح سے دین اسلام کو للکارا گیا، تو کوئی فرد کامل، کوئی صاحب اعظم ہستی سامنے آ گئی. جب بھی اسلام کے لیے اور اسلامی شاعر کے لیے خطرات سامنے آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے کوئی ایک فرد کامل پیدا کر دی جس نے پھر ایک نئے سرے سے اسلام میں اصلاح اور اسلام کی جسے کہیں کہ رونق بحال کر دی. جب کبھی اسلام کے لیے موت و حیات کی کوئی کشمکش پیدا ہوئی، جب کسی طرف سے دین اسلام کو للکارا گیا، تو کوئی فرد کامل، کوئی صاحب اعظم ہستی سامنے آ گئی. ایسے موقع پہ نہ کوئی کونسل بیٹھی تھی، نہ کوئی مشورہ ہوتا تھا، کوئی صاحب یقین سامنے آ جاتا تھا اور حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیتا تھا. جیسے حضرت عمر ابن عزیز، سیدنا حسن بصری سے لے کر خاندان ولی اللہ اور ان کے دینی مرکزوں کے بانیوں اور موجودہ دینی دعوتوں اور گوشیوں کے علم برداروں تک، سب کا معاملہ یہی ہے. ہر دور میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسلام کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے اور دینی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت آپ کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کے لیے ذریعہ بن جائے. اقبال نے حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق بالکل صحیح کہا تھا. کیا کہا تھا؟ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نہگبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ہاں، آج مجدد الفسانی کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد وقت کہتے ہیں. مجدد وقت کیا مطلب؟ کہ اسلام نے ایک نئی زندگی پیدا کر دی، ایک نئی روح پھونک دی. آج مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے، تو اقبال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نہگبان, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نہگبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. انہی کی کوشش تھی کہ ہندوستان کا رشتہ دین حجازی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹنے نہیں پایا. وہ تہذیبی لحاظ سے اور فکری لحاظ سے اور اعتقادی لحاظ سے دیانت کے آغوش میں جانے کے بجائے اسلام اور شریعت محمدیہ کی تحویل میں اور امانت میں رہا. ان کا مخفی ہاتھ تھا جس نے اکبر کے تخت پر بالآخر محی الدین اور اورنگزیب جیسے غیور اور فقیر بادشاہ کو بٹھا دیا. کہاں اکبر بادشاہ اور ملحد اور بے دین, اور پھر ان کی محنت اور کاوش کا نتیجہ تھا پھر اورنگزیب جیسا اللہ والا اور غیور اور فقی بادشاہ وہ اس تخت پہ آ کے بیٹھ. پھر اس ملک کو تجدید اور ایمان احیاء دین کا جو کام ہوا وہ ہر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کا کارنامہ ہے. کیا دیوبند اور کیا سہارنپور اور کیا دہلی اور کیا لکھنؤ, سب انہیں کے فان نعمت کے ریزاچی ہیں. دارالعلوم مزار العلوم اور کتاب و سنت کے تعلیم کے سب درسگاہیں اسی ایک چراغ کے سے روشن کی ہوئی. ان سب کا سلسلہ نسب شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے اخلاق نامدار اور ان کے تلامازہ بکمال پر ختم ہوتا ہے. یہ ان کی برکت ہے اس بر صغیر کے اندر, جس کی برکت سے ایک نیا جسے کہیں کہ اسلام میں تازگی اور ایمان میں حرارت پیدا ہوئی, اور جسے کہیں کہ علوم نبوت کی اور خصوصاً علوم احادیث کی حفاظت جو ہے اسی خاندان کے واسطے سے ہوئی. اور وہ سلسلہ پھر اداروں کی شکل میں اور افراد کی شکل میں آج تک جاری اور ساری ہے. آپ اس مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں, اس مدرسے کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اس نئے چیلنج کو قبول کریں. یہاں آ کر کوئی آئے تو یہاں اسے کوئی ہلچل نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کی تہ میں طوفان سوئے ہوئی ہے. اب بھی اگر کوئی موج ایسی اٹھ سکتی ہے جو الحاد اور بے دینی کے مرکزوں کو متزلزل کر سکتی ہے تو انہی اداروں سے ہو سکتی, یعنی اب بھی کوئی اگر افراد پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ انہی اداروں سے پیدا ہو سکتے ہیں جو الحاد کی جو ایک فضا ہے اور بے دینی کی ایک فضا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. میں ایک تاریخ کا ایک طالب علم ہوں اور تاریخ میرا ایک پسندیدہ اور محبوب موضوع ہے. میرا ہندوستان کی تاریخ کا جتنا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی ہزار سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ نازک دور کبھی نہیں آیا, نازک ترین دور. اس لیے وہ اس دور کے حالات کو بدلنے, قلب اور دماغ کو متاثر کرنے, ارادوں کو فنا کرنے, جذبات کو ختم کرنے, اقدار کو تبدیل کرنے, نقطۂ نظر طریقہ فکر میں انقلاب لانے کے لیے اتنے وسائل کسی دور میں نہیں تھے جتنے آج. یعنی فکری طور پہ گمراہی کے تمام وسائل آج ہندوستان پاکستان میں موجود, بلکہ عرب دنیا تو بالکل بہہ چکی ہے اس میں, بالکل بہہ چکی. پہلے جو دور گزرے ہیں ان کے پاس کیا سامان تھا؟ گمراہی کے یہ سامان نہیں تھے ان کے پاس جتنے آج گمراہی کے سامان ہیں. کیا سیاست کی یہ شیرینی اور چاشنی پہلے تھی؟ کیا جمہوریت اور مساوات کا یہ نعرہ تھا؟ اخبار اور رسائل, پریس, ریڈیو, ٹیلیویژن یہ طاقت تھی؟ حضرت نے جس زمانے کی بات کی اس زمانے میں موبائل اس درجے کے نہیں تھے, سوشل میڈیا اس درجے کا نہیں تھا, فیس بک اس درجے کا نہیں تھا. اور اب تو یہ چیزیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اور تیز رفتاری کے ساتھ فتنہ بن کے آئی, جو دماغ بدل دیتی ہیں, سوچ بدل دیتی ہیں, فکر بدل دیتی ہیں, قلب اور دماغ کی بدل کے رکھ دیتی ہیں. یہ عظیم دانشگاہیں, یونیورسٹیاں, کالج پہلے تھے جو آج کل کو دماغ بدل رہے, سوچ بدل رہے. پہلے اس درجے کے پروپیگنڈے کی مہارت تھی جو آج کبھی نہیں تھی. دوستو, فلسفہ اور علم کلام آج اپنی بہت کچھ طاقت کھو چکا ہے. سائنس بھی اب پڑھے لکھوں کو ملحد اور ممکن خدا بنانے کی وہ طاقت نہیں جو 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے بالکل اوائل میں تھی. اب اس کو اس مقصد سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ اس کے اندر اس کی بہت سے علامتداروں کے تغیر حال کی وجہ سے دینی حقائق خدا اور عالم غیب کے وجود ثبوت کے لیے نیا مواد نئے دلائل پیدا ہو گئے. چنانچہ آج فلسفہ اور سائنس سے وہ الحاد نہیں پیدا ہو رہا جس نے 19ویں صدی کے علماء حق کو مسترب اور بے قرار بنا دیا تھا. آج اس کے برخلاف سیاسیات معاشیات تاریخ ادب سے الحاد کا کام دیا جا رہا. آج جن وسائل سے الحاد کا کام لیا جا رہا ہے وہ سیاسیات معاشیات تاریخ ادب ان مواد سے اور اس قسم کی چیزوں سے الحاد کا کام لیا جا رہا ہے. علوم عمرانیہ سوشیولوجی اور انگریزی ادب کے ذریعے مذہب بیزاری اور ذہنی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. بظاہر تو وہ انگریزی ادب ہے لیکن اس کے اندر زہر سرایت کیا ہوا ہے. بظاہر تو وہ تاریخ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اندر ایک زہر سرایت کیا ہوا. آپ کے لیے شاید ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ آج بہت سی یونیورسٹیوں کے عربی اردو کے شعبے الحاد اور تشکیک کے مرکز بنی ہوئی ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان بچوں کے اندر ایسا الحاد ہے کہ ان کے نظریات ہی بدل گئے. ان کی نظریات 100% گمراہی کا شکار ہو اور مستقل اس پر محنت چل رہی ہے. بعض یونیورسٹیوں میں عربی مطالعہ اسلامیات کا شعبہ دینی حیثیت سے سب سے زیادہ کمزور ہے. ہمارے یہاں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹی میں جو سب سے نکما اور سب سے بے دین ہوگی وہ اسلامیات پڑھا رہی ہوگی. اس کی کپڑے یہاں تک ہوں گے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا اور اسلامیات پڑھا رہی ہوگی. تو ہم ان کو اس صورتحال کا وسیع النظری اور وسیع القلبی اور حقیقت پسندی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کو زندگی کے میدان میں اترنے اور اسلامی دعوت اور شریعت اسلامی کی حفاظت کا مقدس فریضہ اپنے ذمے لینے سے پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے. جب حالات ایسے ہیں اور اس قسم کے حالات سے ہمارا مقابلہ ہے تو اس میدان میں آنے سے پہلے ہمیں کیسے تیار ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ تو ہمیں کوئی پوچھے گا, ورنہ تو آپ سمٹ پہ چلے جائیں گے سکڑ پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا, معاشرے سے سوسائٹی سے قوم سے ٹھیک ہے نا آپ بالکل الگ سے ہو جائیں گے اور آپ کا کوئی اثر رسوخ معاشرے پر نہیں ہوگا. آپ سوسائٹی میں بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتے اگر آپ نے میدان میں تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. کوئی نہیں پوچھے گا. دیکھنا چاہیے کہ ہم کو زندگی کے میدان میں اترنے اور اسلامی دعوت اور شریعت اسلامی کی حفاظت کا مقدس فریضہ اپنے ذمے لینے سے پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے اور کن جدید اسلحہ سے مسلحہ, یعنی کیا کیا صلاحیتیں ہمارے اندر ہو جائیں, کن جدید اسلحہ سے مسلح اور کن جدید طریقہ ہائے جنگ سے واقف اور ان میں ماہر ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے, اساتذہ کو سمجھ میں آئیں گے تو بچوں کو بھی سمجھ میں آئیں گے. کیسے کیسے تیار ہونا ہے. آپ کی تقدیر الہی نے زمانے کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس زمانے کے لیے پیدا کیے گئے, اور یہ بات قابل فکر بھی ہے, قابل تعریف بھی اور ہمدردی کے مستحق بھی ہے, اور مبارکباد کی بھی. مبارکباد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اہل سمجھا اور اتنی جلیل قدر خدمت آپ کے سپرد کی گئی. آپ کی ذمہ داریوں کو قبول کیجیے اور وقت کے اس خطرے اور زمانے کی اس سنگینی کو سمجھیے اور دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ توفیق اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ جس طرح آپ کے اصلاف اکرام نے اپنے زمانے کی بدعات اور تعریفات اور اپنے زمانے کے فتنوں اور زلالتوں کو قبول نہیں کیا، آپ اس وقت کی بدعات اور تعریفات اور اس دور کے فتنوں اور زلالتوں اور جاہلیتوں کو قبول نہ کریں گے، اور آپ بھی ان کے لیے سنگ سکندری بنیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے. آپ اس چیلنج کو قبول کریں جو مذہب کو ہر قسم کے اثر اور رہنمائی سے اور زندگی میں مداخلت کرنے سے ہمیشہ کے لیے معروف کر دیتا ہے. آپ اس چیلنج کو قبول کیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا تعلق بس ذاتی زندگی سے، اس کا قومی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے مذہب کا تعلق، اور مذہب کو اور وہ کوشش کرتا ہے آج کا نظریہ کہ مذہب کو بالکل پورا معاشرہ اور سوسائٹی کو مذہب سے بالکل محروم کر اور وہ آزاد زندگی گزارے. آپ اس چیلنج کو قبول کریں جو مذہب کو ہر قسم کے اثر اور رہنمائی سے اور زندگی میں مداخلت کرنے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مذہب زندگی کی ہر چیز کی رہنمائی کرتا، لیکن آج باطل نے جس نظریے کو وجود دیا ہے وہ کیا ہے، اس سے مذہب کو ہر قسم کی رہنمائی سے محروم کرنا چاہتا ہے اور مذہب کو محدود کر کے بس ذاتی تعلق، کوئی عمل کرے ٹھیک نہ کرے چھوڑ، اس کو آپ قومی زندگی میں نہ لے کے آئے، بازار کی زندگی میں نہ لے کے آئے، سوسائٹی کی زندگی میں نہ لے کے آئے، اس کو آزاد جیسے مرضی کرے. مذہب بیزار یورپ اس مسلمہ اصول پر اعتقاد رکھتا ہے کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے جو ہر قسم کے آزاد نظام تعلیم، آزاد تعلیم گاہوں، مکمل اور ہمگیر تہذیب کے نظریے کا مخالف ہے، اور جس کی وجہ سے ہندوستان کی صورتحال وہی ہو جائے گی جس کو اقبال نے نصف صدی پہلے کہہ دیا تھا کہ ملہ تو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. ملہ تو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو ایسا اسلام تو اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ تو امریکہ کی جیلوں کے اندر بھی سجدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نماز پڑھ لو بس، ٹھیک ہے. لیکن معاشرے کے اندر، معیشت کے اندر، تعلیمی نظام کے اندر، قومی زندگی کے اندر اسلام آ جائے، یہ برداشت نہیں. نماز سے نہیں روکتا، آپ جیل میں پڑھ سکتے، امریکہ کی جیل میں پڑھ سکتے، لیکن وہ معاشرے پہ اثر انداز ہو جائے تمہارا دین اور معاشرہ اس کی رہنمائی دینے لگ جائے، یہ برداشت نہیں. تو یہ آپ کو اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہوگا اور یہ ذہنیت بنانی ہوگی کہ مذہب کے بغیر، دین کے بغیر، ٹھیک ہے نا، نہ معاشرہ چل سکتا ہے، نہ قوم چل سکتی ہے، نہ سوسائٹی چل سکتی ہے، نہ فرد کی زندگی بن سکتی ہے، نہ اجتماعی زندگی بن سکتی ہے. یہ آپ کو اس کے لیے تیار ہو کے لوگوں کی ذہن سازی کرنا ہے. ان نئے حالات کے سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار ہونا پڑے گا، اور علمی طور پر بھی، اور اخلاقی اور روحانی طور پر آپ کو تیار ہونا پڑے گا، علمی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور ذہنی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا. ایک طرف آپ کو جدید فتنوں اور فلسفوں کی حقیقت اور ماہیت کا پس منظر اور ان کے عوامل کا پتہ ہو، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو رد کرنے کے پاس آپ کے پاس علمی دلائل موجود ہو. جب آپ کسی چیز کے فتنے کو حقیقت ہی نہیں سمجھ، رد کیسے کریں گے؟ یہ دور عام طور پہ زمین فروشی کا دور ہے، قلم بکتا ہے، ہاں صحافت بکتی ہے، مضمون بکتا ہے، الفاظ بکتے ہیں، صلاحیتیں بکتی ہیں، نظریہ بکتا ہے، انسان بکتا ہے، یہ دور ضمیر فروشی کا دور, ہر آدمی کی قیمت لگتی, کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ. آپ اتنے قیمتی بنے کہ ساری دنیا کی دولت بھی آپ نہ خرید سکے. مزہ ہے. یہ عام ضمیر فروشی اور دین فروشی کا دور ہے. دین بکتا ہے, مذہب بکتا ہے, نظریہ بکتا ہے, قلم بکتی ہے, سوچ بکتی ہے. یہ دور دین فروشی کا دور ہے. بڑے بڑے فاضل صاحب قلم ہیں جن کی زیادت, جن کے مطالعے کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں, لیکن ضمیر کے نام کی کوئی چیز نہیں پا جاتی. ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں پا جاتی. ان کے دماغ کی جگہ پر بھی دماغ ہے اور دل کی جگہ پر بھی دماغ ہے. ان کے پہلو میں ایک دھڑکتے دل کے بجائے ایک رواں دواں قلم رکھا ہوا ہے جو سب کچھ لکھ سکتا ہے, جس کی یہاں آخرت کی جواب دہی اور زمین کی ملامت اور سنن سے کوئی سوال نہیں. ان میں زمانے کے ساتھ بدلنے اور ان کے مطالبوں کی ترجمانی کرنے کا غیر معدود صلاحیت موجود ہے. ان کے قلب میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ بدل لیں اور زمانے کے مطالبوں پر پورا پورا اترے. جیسا زمانہ ویسے ان کا قلم لکھتا ہے, ویسے ان کی تحریر ہوتی ہے, ویسے ان کے کالم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, چلو ماشاء اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.